اسلام علیکم. سب سننے والوں کو نظرات السلام. آج کچھ تاخیر ہوگی. اسلام آباد پنڈی میں کچھ سیاسی صورتحال جو ہے وہ خراب تھی, جس کی وجہ سے تاخیر ہوگی. تو سب ہماری طرف سے معذرت. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام بھی سٹارٹ کرتے ہیں.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد. ابھی چند لمحے پہلے خالد صاحب اور گلزار صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور ہمارا خیال یہی تھا کہ الہاد پر گفتگو کی جائے, جس مقصد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور جس موضوع پہ بات کرنا تھی. مگر خالد صاحب کا بھی ارادہ تھا, اب ہے یا نہیں یہ وہ جانتے ہوں گے, کہ کچھ سوالات اور جوابات یہ چیزیں کی جائیں. تو ہم نے ان کی توجہ ایک سوال کی طرف دلائی, کہ سوال یہ ہے جو بہت سے ممالک سے مختلف دوستوں نے بھیجا ہے اور خاصے ناراض بھی ہیں, کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کے محبت اور ان کے اخلاص کی داد دیتے ہوئے ہم اسے اچھائی پہ ہی معمول کر کے بات کرتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو سوال و جواب کی نشست تھی اس میں جی بھر کے بدعائیں کیوں دیں. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کوسنے دینا یہ کون سی حرکت ہے. تو اس طرح کی مختلف باتیں لب لباب یہی ہے. تو بھیا اس کا جواب آپ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ جی بھر کے تو دی نہیں, سچی بات ہے, جی بھر کے تو دیتے اگر وقت ہوتا, اور اگر ان کے وہ عملی اقدامات جن کی وجہ سے بدعا اس دن اس کے کلمات ادا کرنے پڑے. ایک بات تو یہ ہے کہ جی بھر کے نہیں, اور دوسرے بدعا دی ہی نہیں. بدعائیں کوسنے دینا یہ ایک الگ بات ہے, وہ تو دل سے نکلی ہیں. دعا دینا تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا مانگیے کیجئے, اور ایک کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ بے اختیار دل سے کسی کے لیے دعا نکلے, وہ اصل دعا ہے. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خانقاہ مجددیہ بھوپال میں کنواں کھدوایا تو شام کی جو مزدوری تھی شام کو دینی, اسے میں نے کچھ بڑھا کر مزدوروں کو دے دی. تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے ہمارا رونگٹا رونگٹا دعا مانگتا ہے, دعا کرتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ فرمایا, میں نے اس سے کہا بس یہی تو ضرورت ہے, یہی تو چاہیے. تو ایک ہے دعا مانگنا دعا کرنا, ایک ہے کہ خود بخود کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس کے لیے دل سے دعا نکلے, اور کسی کی برائی اور برے اقدامات پہ اور جب صورتحال بہت ہی بگڑ جائے تو دل سے بد دعا نکلے. تو اس دن بد دعائیں مانگی نہیں, وہ دل سے نکلی کہ اللہ تعالی وہ کچھ کرے جو ان کے متعلق ہے. دیکھیں میرے بھیا, جو بد دعا ہے نا وہ کس بات پہ ہے, آپ اس پہ غور فرما لیں. کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, کوئی زمین کا بٹوارا نہیں, کسی عہدے کا قضیہ نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ذاتی اعتبار سے, اور حتیٰ کہ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں اور ملے بھی نہیں, اور انہوں نے بھی ہمیں دیکھا بھی نہیں اور ملے بھی نہیں, لیکن ان کے اعمال کے اثرات جو ملک پر مرتب ہو رہے ہیں اور جو اعمال ان کے سامنے آ رہے ہیں اس پہ دل سے بد دعائیں نکلتی, اور یہ بد دعا, اور خاص طور پہ ان کی بیٹیوں کو بھی بد دعا, اس پہ آپ نے اعتراضات فرمائے ہیں. یہ اعتراض ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن آپ اتنا بھروسہ کیجئے, اتنا تو ہم پہ یقین کیجئے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے غالباً ایک لفظ بھی کتاب و سنت سے باہر نکل کر نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جتنی گنجائش تھی اس میں تو بھی بہت کثر ہم نے چھوڑ دی. تو وہ اصل میں ایسی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں. مثلا آپ اللہ تعالی کی کتاب کو دیکھیں اور قرآن کریم اس کی کتنی اجازت دیتا ہے. ہم اس کی تین مثالیں آپ کو خدا کی کتاب سے ہی پیش کرتے ہیں. اگر آپ نے ان مقامات کو کچھ غور سے پڑھا ہوتا یا اب بھی آپ اگر پڑھ لیں تو جتنے اعتراض کرنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس دائرے میں رہ کر یہ اختیار کو استعمال کیا ہے اور اللہ کی پاک کتاب کیا کہتی ہے. گیارہویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک تھی اور فرعون کے خلاف اور فرعون کے جتنے گماشتے اس زمانے میں تھے جس فرعونیت کو وہ نافذ کر رہے تھے اور جس چیز کے بل بوتے پر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستا رہے تھے, تنگ کر رہے تھے اور اللہ کے دین میں رکاوٹیں بن رہے تھے. یہ دیکھیے گیارہویں پارے میں سورہ یونس میں یہ آیت نمبر 84 ہے 84. تعذیب کی حد ہو گئی, بگاڑ کی حد ہو گئی. بنی اسرائیل جیتے جی اس ظلم کا شکار ہوئے تو ان نے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت کی فرعون کی کہ حد سے بڑھے ہوئے ظلم ہیں, ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, فرعون نے زمین میں اتنا شر مچا دیا کہ وہ چڑھ گئے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ بالکل چھوڑ دی. ہاتھ چھوڑنا دلی کی اردو کے محاورے میں ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے مظالم میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم. اور اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہی لڑکے تھے ان کی قوم کے, ڈرتے تھے وہ فرعون سے. ان یفتنہم, یہ لفظ قابل غور ہے کہ ان یفتنہم, فرعون کہیں ان لڑکے ڈرتے تھے بچے کہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں, کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائیں اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہمیں عذاب نہ دیں. اتنی شدید سزائیں فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ دیتے تھے کہ لڑکے بچتے تھے, ڈرتے تھے کہ ایمان کا اظہار کریں. کون اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے, کون اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. اس پہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگو, اگر تم اللہ تعالی پر ایمان لائے ہو تو ان تمام مصائب اور مشکلات میں فعلیہ توکلو, اللہ تعالی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمان, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. وقت آئے گا جب ان مظالم کا حساب چک جائے گا, وقت آئے گا جب یہ مظالم برپا کرنے والے لوگ خود فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. فقالو, ان کی قوم نے انہیں جواب دیا, انہوں نے کہا اللہ توکلنا, ہم نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا. انہوں نے کہا حضرت بالکل اللہ پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ ایک دن تو آئے گا جب ہمیں بھی سحر دیکھنی نصیب ہوگی. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے پروردگار ہم پر نہ آزما زور اس ظالم قوم کا, یہ جو ظلم کر رہے ہیں. اللہ انہیں اتنا موقع نہ دے کہ ہم پہ ظلم کریں, زور آزمائیں. اپنی حکومت کی طاقت، اور جو کچھ مال اور ذرائع ان کے پاس ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی مملکت، مقتدر حکمران، پیسہ ہوتا ہے تو پھر آگے چیزیں بنتی ہیں، مال ہوتا ہے اس کا سہارا ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو آخر ظالموں کو پالنے کے لیے بھی تو کچھ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ زور آزمائیاں جو ہم پہ ہیں اے رب اس سے نجات دے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان کافروں سے ہمیں اپنی رحمت کے سہارے ہیں، ہم لوگ اللہ اپنی مہربانی سے ان کافروں کے ظلم سے ہمیں بچا لے. وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا ایک اس مقصد کے لیے جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے اور جو آگے چل کے بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی الی موسیٰ و اخی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں پہ وحی نازل ہوتی تھی، سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں پر وحی کی. اور ہم نے کہا کہ انت بوا لقومکما بمصر بیوتن، اچھا بھی پھر اس طرح کرو کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں سے کچھ گھر مقرر کر دو. وجعلوا بیوتککم قبلۃ، اور اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہیں بناؤ اور انہیں قبلے کی طرف پھیر دو. قبلہ اپنے گھر میں ہی بنا لو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہنا. جتنی بھی تعذیب، جتنی بھی آزمائشیں بڑھتی رہیں، اپنے قوموں، اپنی قوم کو بتاؤ تم کہ اپنے گھروں کو ہی اپنے معابد سمجھ لیں. یہودی جاتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے، بنی اسرائیل بھی جایا کرتے تھے، اور ان اقوام میں کسی کی بھی عبادت عبادت گاہ میں جائے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی. یہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ جو احسانات فرمائے ہیں، چھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے اور میری امت کو دی گئی ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں. اور اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ہم لوگ اگر گھر پہ بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، ورنہ کسی قوم کو اجازت نہیں تھی. یہ جب اس ایمرجنسی کے حالات آئے اور مظالم بڑھے اور قوم تنگ آ گئی، تو اللہ نے کہا اچھا تم گھر سے باہر عبادت کے لیے نہ جاؤ، اپنے گھروں کو ہی قبلہ مانو اور اسی میں اندر رہ کے تم عبادت کرتے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کہ نماز پڑھنا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا بشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دیں اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم، کہ اللہ عنقریب ان ظالموں کا بندوبست کرے گا. اب دعا قوم نے مانگی، رخصت ملی گھروں پہ نماز پڑھنے کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو قائم کرو. اب اگلی بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ظاہر ہے کہ عادت انہی کے پاس تھی. وقال موسیٰ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مانگی دعا. انہوں نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زمین میں رونق بخشی ہے. یہ جو ترجمہ ہے نا زینہ، کمال کا ترجمہ ہے اس کا کہ رونق بخشی ہے، ان کے گھر آباد ہیں، ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار اور دنیا حاضر، بازار ان کے سجے ہوئے، گھر ان کے پرسکون، نظارے ان کے لیے مہیا. دنیا کی رونق کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پاس نہ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے انہیں دیا ہے ایک زینت رونق، وہ اموال فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں جو اموال ہیں، مال ہے، گھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اشیاء ہیں آپ نے انہیں دی ہیں. ایک مال دیا ہے، یہ اسباب اور سامان، اور دوسرے ان کو رونقیں ملی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار لی یزلو عن سبیلک، یہ سب تیری عطا فرمودہ چیزیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ تیرے راستے سے بہکا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا پروردگار آپ نے جو انہیں رونق بخشی ہے اور جو آپ نے انہیں پیسے مال ہر طرح کی چیزیں مرحمت فرمائی ہیں، ربنا لیزلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب یہ اس واسطے ہیں کہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرے. جو اموال تو نے انہیں دیے، جو دنیا کی رونق عہدے، یہ دونوں چیزیں اس لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ اے رب تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کرے. یہ بد دعا ہے کہ نہیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، انہوں نے کہا اے پروردگار ان کے مال کو مٹا دے، مٹی میں ملا دے، خاک کر دے، جھاڑو پھر جائے. واشدد علی قلوبہم، اور اے پروردگار ان کے دلوں پر مہریں لگا دے، سخت کر دے ان کے دل. فلا یومنو، اللہ ان کو ایمان کی توفیق بھی نہ دے. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ اے پروردگار وہ تیرا عذاب نہ دیکھیں جو عذاب دکھ والا ہے، تکلیف والا ہے. ان کے کفر پہ مرنے کی بد دعا دی ہے. آپ بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شدید بد دعا دی ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو اے پروردگار ان کی رونقوں کو تباہ کر، برباد کر دے اس سلطنت کو، اور دوسری دعا انہوں نے کہا اے پروردگار مال ان کے برباد ہو گئے تو رہ ان کے پاس گیا، یہ رونق کی چیزیں رہ گئیں، تو اے پروردگار ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ جو اللہ کی توحید کی دعوت اور جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے دل پتھر کے ہو جائیں، انہیں توفیق بھی نہ ملے ایمان کی، یہاں تک کہ اے پروردگار تیرا عذاب ان پہ نازل ہو. یہ کسی کے کفر کی بد دعا کرنا کہ کفر پہ مریں اور انہیں ایمان کی قبولیت کی بھی توفیق نہ ہو اور ان کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی سی بد دعا. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہو چکی، ہم نے مان لیا. فاستقیما، پکے رہنا، آزمائشیں کچھ بڑھیں گی، پختہ رہنا. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راہ پر مت چلنا جو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. نبی نے اس لیے بد دعا دی کہ دل جلا ہوا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور وہ کرتا کیا تھا؟ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، سب نے کیا ہے، کہ بچوں کو قتل کرتا تھا، ایک گناہ اس کا. اور دوسرا گناہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، لڑکیوں کو، بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے معاذ اللہ استعمال کر سکے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی بچیوں کو بے حیا کرتا تھا. ہمارا رونا ہے کس بات کا؟ ہمارا قضیہ ہے کیا؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مخلوط تعلیم کو ختم کر دیجیے. شریف لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو الگ کالجز میں پڑھانا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، آپ خدا کے واسطے لڑکوں اور لڑکیوں کے نظام تعلیم کو الگ کر دیجیے، ہماری بچیاں پڑھیں. شرفا اپنی بچیوں کو کالج کہاں بھیجیں اور اسکول کہاں بھیجیں اور یونیورسٹی، اور بھیج کے پھر باپ سیخ پہ چڑھا رہے. ایک بات ہماری بتائیں جو غلط، ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو بدل دیجئے، یہ ٹھیک نہیں، یہ آج نہیں تو کل مغرب کی دعوت کو مکمل طور پہ اگلی نسلیں قبول کر لیں گی. خدا کے دین کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی. الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی پہ ہم نے ایک لفظ نہیں بولنا. آپ کے پاس ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اور آپ کہیں اور سے نہیں آئے، اسی سوسائٹی کے افراد ہیں. ہم کہتے ہیں آپ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کریں، کچھ ان میں اللہ کا خوف، ایسی چیزیں داخل کر لیں، قرآن کریم کا حصہ داخل کریں، اور وہ اس بات کو مانتے نہیں. 75 برس ہو گئے ہیں، ہم نے تباہی پچھلی نسل میں دیکھی، اپنی نسل میں دیکھی، اس کے بعد کی اور اس کے بعد کی بھی نسل میں تباہیاں دیکھی، ہمیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ آپ کے اقتدار سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کے اختیارات سے کوئی غرض ہے، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ سیاسی طور پر یا کسی بھی طور پر آپ اس ملک پہ کیسے حکمران، ہمارا کیا لینا کیا دینا، ہم فقیر ایک گوشے میں، صرف یہی تو کہتے ہیں نا کہ نظام تعلیم بدلیں، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کل ہماری نواسیاں، پوتیاں، پوتے اس نظام کا شکار ہو جائیں گے، نشہ عام ہو جائے گا، بس اتنی بات. دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بد دعا دی، انہوں نے کہا قوم کی بیٹیاں اس لیے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہو، اے پروردگار برباد کر دینے، اور کفر کی مطلب بنا، انہوں نے کہا کہ وشدد علی قلوبہم فلا یومنو، اور اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں جب تک کہ تو اسے انہیں ایسا نہ مار جس مار میں دکھ شامل ہو. پھر ہوا نا فرعون کے ساتھ، ایمان لایا آخری لمحے میں، مار پڑی نہ ڈوبنے کی، اور مار پڑی پوری قوم کو. یہ ایک مثال. ہم نے تو کوئی کفر کی بات نہیں کی کہ ان سے اللہ ایمان چھین لے، یہ دل میں کرتے ہیں، یہی جی چاہتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا میرے بھیا کہ آپ دنیا میں ظلم بھی کریں اور آخرت بھی آپ جیت کے لے جائیں، ایسے تو نہ کرو نا یار، ہم نے کہیں تو جیتنا، اب یہاں جیتے ہوئے ہم ہارے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حضور میں پہنچ کے ہم ہار جائیں. ایک شخص ہمارے ساتھ نہیں، قطعاً سوچ میں بھی نہیں گزرتا، میں بالکل اکیلا اور بالکل تنہا. اللہ جب پوچھے گا تو میں اسے کہوں گا کہ پروردگار تو اس بات پر گوار ہے، میں اس نظام میں زندگی سے بیزار اور عاجز ہوں، میں اس نظام زندگی کے تحت زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا، میں سود سے نفرت کرتا ہوں، بینکنگ سے نفرت کرتا ہوں، میرا کیا قصور ہے یار. ایک آدمی کہتا ہے آپ سود سے پاک نظام ہمیں دیجئے، وہ کہتا ہے نظام تعلیم ہمارا اچھا کر دیجئے، وہ کہتا ہے آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ پہ قائم رہیں، ہم سب سچائیوں پہ قائم رہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں جو کچھ بھی شامل ہے اللہ تعالی ہمارا آپ کا پردہ رکھے، لیکن جو چیزیں قوم اور معاشرے کے متعلق ہیں اگر یہاں آپ جھوٹ بولیں گے، یہاں آپ ایسی حرکتیں کریں گے جو دین کے خلاف ہیں، تو آپ سوچیں تو صحیح ہم کر کیا رہے. ہمیں ذرہ برابر برا نہیں ہے کہ آپ ہم پہ تنقید کریں، آپ ہم سے کہیں ہدایت کی دعا مانگیں، یہ وہ جو کچھ آپ حضرات نے تحریر فرمایا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے مخلص ہیں، لیکن آپ بتائیں نظام تعلیم، سود کی زندگی، اور تیسری بات آپ سے عرض کریں، ایک ہمارے لیڈر بھٹو صاحب کے نواز سے بلاول اور وزیر اعلی سندھ جا کر بتوں کو دودھ سے نہلا رہے ہیں، ایک ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب دیوالی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو اور بھی دیوالی کے علاوہ بھی تہوار، تیسرے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. آخر خدا کی دین کی کوئی غیرت ہے ہم میں؟ ہم اس کو بھی نہ کہیں کہ نہ کرو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور شرکیہ رسومات ہیں. ہم نے اس ملک میں اگر رہنا ہے تو اللہ کی توحید ہے، اللہ حاکم اعلی ہے، اللہ بڑا ہے، قانون اس کا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور لوگوں اللہ کے حکم میں اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم یہ چاہتے ہیں یہ شرک نہ کرے. اور اگر ہم نے شرک کی کرنا ہے اور بتوں ہی کی عبادت کرنی ہے اور دیویوں پہ دودھ ہی چڑھانا ہے اور قبروں کو سجدے ہی کرنے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی تھی اس ملک کو بنانے کی، ہمیں کیا برا سودا، کیا ٹوٹا تھا کہ انہی کے ساتھ رہتے. ایک طرف وہ ہزاروں آدمی ہیں جو لا الہ الا اللہ کو سن کر اس ملک میں وقتاً فوقتاً آتے رہے، یا یہ کہ اس پہ آتے رہے کہ یہاں خدا کا دین ہوگا. اور ایک ہم ہیں، ایک نسل ہے پوری، ان کی وارث ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تم نے خدا کی توحید کو شرک کے ساتھ ملایا، اور پھر جو اس ممبر پر بیٹھے تھے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ممبر پہ جو تم بیٹھے تھے تم نے کبھی بیزاری کا اظہار کیا تھا کہ بھیا آپ سے کیا جھگڑا ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم اپنی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہودیوں میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی. اللہ لسان داؤد، سیدنا داؤد علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ اپنی قوم پہ لعنت بھیجو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کہا کہ لعنت بھیجو ان یہودیوں پہ. دو جلیل القدر نبیوں کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے لعنت بھیجی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاثم، ہم نے کہا لعنت بھیجو اس قوم پہ، اس قوم کے مولوی، اس قوم کے مشائخ، اس قوم کے مذہبی رہنما، کیوں نہیں منع کرتے، کیوں نہیں ٹوکتے اپنے حکمرانوں کو کہ جھوٹ مت بولو، اور یہ کیوں نہیں انہیں منع کرتے کہ دیکھو حرام کا پیسہ مت کھاؤ، سود حرام نہیں ہے. اب اس پہ جو ممبر پر بیٹھتا ہے ہر جمعے کو، اس کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ بولیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اور نہ بولیں تو کل قیامت میں اللہ ناراض ہو. تو آسان سودا یہ ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں، اور اللہ کے ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا نا پھر کہ آپ وہاں بھی جیت جائیں. خدا آپ بھی جانتا ہے، اور خدا پہلے سے بھی جانتا تھا ہمارا کوئی اختلاف کچھ نہیں، آپ اپنی تنہائی کی زندگی میں جو مرضی کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن عدل قائم ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں انصاف نہیں رہا، انصاف قائم کر دیں، ہم انصاف کے تعلیم، ہم مخلوط نظام تعلیم کے خلاف ہیں، ہم سود کے خلاف ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے اسے چھوڑ دیں، نہ کریں، ہم آپ کی رعایا ہیں. لیکن آپ اور ہم سب سے پہلے اللہ کی رعایا، اللہ پوچھے گا، اور اللہ جو پوچھے گا اس کا جو جواب آپ نے دینا ہوگا دے لیں. جب آپ ایسے نہیں کرتے تو پھر دل سے بد دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ اس نظام سے کسی طرح جان چھڑا دے. آپ کہتے ہیں بیٹیوں کا تذکرہ، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ یہ دوسری صورت ہے، جناب والا نے شاید اس کا ترجمہ نہ پڑھا ہوگا، جن حضرات نے بھی اعتراض کیا ہے، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خطیئاتہم، اور جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم شرک کا گناہ کر رہی تھی، اغرقوا، اس شرک اور بتوں کی عبادت کی وجہ سے، اور جو اور گناہ بھی کر رہے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ڈبائے گئے، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا انہیں. فادخلوا نارا، اور پھر پٹھائے گئے آگ میں. پٹھانا مطلب پرانی اردو ہے، پہنچائے گئے، دنیا کی زندگی برباد کی. خدا کہتا ہے میں نے انہیں ڈبو دیا پانی میں، اور پھر وہ جہنم پہنچائے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوا. اللہ کے پکڑے کو کون چھڑا سکتا تھا؟ وقال نوح، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا اس طوفان سے پہلے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس زمین پر کافروں کا ایک گھر باقی نہ رہنے دے. اے میرے پروردگار اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر باقی نہ رہنے دے. انک انتظر ہوں، اور اے اللہ ان کافروں کو اگر تو نے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، اللہ اے پروردگار یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، شرک میں مبتلا کریں گے. ولا یلدو الا فاجرن کفارا, اور اے پروردگار ان کی اگلی نسل بھی جو ان سے پیدا ہوگی نا وہ بھی یہی کرتوت کرے گی جو باپ دادا نے کی. فاجر, کھلے ہوئے خدا کی نافرمانی کرنے والے, اور کافر ہوگی ان کی اگلی نسل بھی, اللہ اس نسل کو بھی برباد کرتے جو ان سے آئے. اس میں ان کی عورتیں تھیں یا نہیں تھیں, بچیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ آپ ان کی جو ظلم کرتے ہیں, جو مخلوط تعلیم کو رائج کرتے ہیں, دو چار پانچ ہزار بچیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انہیں بیٹیوں کا دکھ نصیب, وہ ہمارے ہیں اس پہ بھی, ان کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کم سے کم بھی, کم سے کم بھی دو چار کروڑ بچیاں جو اسکول میں کالجز میں ہر جگہ پڑھتی ہیں, ان بیچاریوں کی تعمیر, ان کے اخلاق, ان کی نگاہ کا حجاب, ان کی حیا, شرم اور پردہ, یہ کہاں گیا؟ کیا سودا کرنے چلے ہیں آپ کہ چند لوگوں کی بیٹیوں کی طلاق کا دکھ انہیں نہ پہنچے اور اس کے عوض میں پوری قوم کی بچیاں گمراہ ہو جائیں, رشتے نہ ملے انہیں, اور مخلوط تعلیم کی وجہ سے سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ طلاق کی ریشو ہے. آپ طلاق کی ریشو نکال لیں, ہاں آپ سے کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, یو ایس میں پچھلے سال طلاق اتنی عیسائیوں نے نہیں دی جتنی مسلمانوں نے دی. یہ کیا کرنے چلیں, اس امت کو کیوں ڈبونے چلیں؟ صحیح مسلم اٹھائیے, صحیح مسلم حدیث کی بہت ظاہر ہے کہ مشہور کتاب ہے, سب جانتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک قصیدہ آیا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا, اور حسان ابن ثابت ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا غیر معمولی تعلق تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس, اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما. جبریل جس طرح مجھ پہ وحی لاتے ہیں, اے پروردگار اس جبریل علم والے فرشتے کے ذریعے اس کی مدد کر. اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو میری توہین میں یہ چیز انہوں نے شاعری میں یہ لکھ کے بھیجی ہے, ہج کی ہے, اس کا جواب دینا. پھر ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو نا سارے قریش میں میری بھی رشتہ داری ہے, ایسے نہ ہو کہ میرے آبا و اجداد میں سے کسی کی توہین کر بیٹھو شاعری میں, تو اس طرح کرو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ, اور ابو بکر میرے سارے رشتہ داروں کو جانتا ہے کہ کہاں کہاں نسب کے ماہر تھے نا, کہ کہاں کہاں میرے اثرات ہیں, میری شاخیں ہیں, میرا تعلق. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قصیدہ شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور انہوں نے کہا میں تعریف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور لوگوں اس تعریف میں اللہ کیا میرے لیے اجر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے. اور پھر کہتے ہیں سکلت بنیتی علم تروہا, مجھے اپنی بیٹیوں کا دکھ دیکھنا نصیب ہو, بیٹیاں میری اجڑ کے گھر واپس آ جائے. اپنے لیے بد دعا مانگیے, عربوں کی جتنی شاعری آپ اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ, اس لیے کہ بیٹی کا دکھ بہت شدید ہوتا ہے. بیٹی کا دکھ تو مرتے دم تک جی سے یہ کانٹا نہیں نکلتا, روح میں برابر کانٹا پھنس جاتا ہے کہ میری بیٹیوں کا کیا ہوگا, ہمیں درد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پوری قوم کی بچیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ 75 برس میں ہمیں بتائیں کتنے میڈیکل کالج الگ لڑکیوں کے لیے بنائے گئے. ہاں آپ کی رعایا ہے, اتنا سا سوال کرنے پہ آپ برنگیختہ ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے کوئی بد دعا دل سے, کوئی نہیں بہت سی بد دعائیں دل سے نکلیں, تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ بد دعا بھی تو خدا نے ہی قبول کرنی ہے نا, ڈر کس بات کا؟ اپنا مشن آپ جاری کیے ہوئے ہیں, ہم مظلوم اور بے کس اور بے سہارا اور بے یارو مددگار, اللہ سے بھی نہ مانگے تو پھر رہی کیا گیا؟ آپ یہ تو نہ کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برباد کرے جس طرح آپ نے اس قوم کو برباد کیا، جس طرح آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، خود اس غلط نصاب تعلیم سے پڑھ کے نکلے اور شعور ہی نہیں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چاہا ہے یا نہیں چاہا، ان کی بھی ماننی ہے یا نہیں ماننی. اب یہ سب کرتے رہیں اور دوسرا دو جملے بولے، اوفو مصیبت آ جائے. انہوں نے کہا خدا مجھے میری بیٹیوں کا دکھ نصیب کرے. ثقلت بنیتی الم تروہا، اگر تم گھوڑوں کو نہ دیکھو. انہوں نے کہا گھوڑے پوری گرد اڑاتے ہوئے شدت کے ساتھ، اتنی گرد اڑے گی کہ گھوڑے اور سوار ان کے اس گرد میں ڈوب جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے. مکہ کے پہاڑ خدائی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فتح مکہ کے لیے آئیں گے اور اتنی شدید گرد اٹھے گی، تم دیکھنا مشرکو، کہ اس گرد میں گھوڑے گم ہو جائیں گے ہمارے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے. اور اگر یہ منظر سامنے نہ آئے تو خدا کرے میری بیٹیوں کا دکھ مجھے نصیب ہو، یعنی انہیں طلاق ہو جائے اور میرے گھر واپس آ جائے. اسی طرح کی بددعائیں دیتے تھے شرطیہ، کہ اگر یہ نہ ہو تو میری بیٹی کو طلاق ہو جائے. ہم کہاں باہر نکلیں کہ ان کا کیا قصور ہے. ان کا قصور بہت بڑا یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی نہیں کہہ سکتی کہ ابا یہ نہ کریں، یہ مخلوط تعلیم کو ختم کریں. اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ لڑکیاں اب پریڈ میں جا رہی ہیں، لڑکیاں پائلٹ بن رہی ہیں. اے حضرت، آپ انہیں وہ چیزیں پڑھائیے جس کے ذریعے سے وہ آئندہ نسلوں کی تربیت کریں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ترکوں میں عورتوں کی فوج ہوگی، ہمارے متعلق تھوڑے ہی فرما گئے تھے. ترکوں کے متعلق ایک یہ فرمایا تھا کہ ان پہ ایک ایسا سخت عذاب آئے گا کہ ان کی بچیاں ان کے گھروں اور خیموں میں بے آبرو کر دی جائیں گی، اور گھڑ سوار دوڑ پڑیں گے ان پہ. اور یہ پہلا عذاب ان پہ آ چکا ہے ترکوں پہ، اور وہ تھا چنگیز خان کا. اور دوسرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مستدر کے حاکم وغیرہ کی روایات میں دیکھ لیجئے، فرمایا تھا کہ دوسری مرتبہ ترک پھر قتل ہوں گے جب یہ نکلیں گے، فوج ان کی نکلے گی. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے، اب خیال نہیں ہے، مدت ہوئی پڑھے ہوئے، ان میں عورتیں ہوں گی فوج میں اور بے آبرو بھی ہوں گی. یہ آذربائیجان، اس کو فتح ملی نا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، آرمینیا نہ جانا، وہاں خدا کا عذاب آئے گا، اور آذربائیجان کو فتح مل گئی، ہو گئی. اس کے بعد فرمایا تھا کہ پھر دیکھو کہ تم جزیرے کی باری آئے گی، عرب جتنے ہیں میدان جنگ بنے گا اب ان کا. اور پھر فرمایا تھا مصر کو دیکھو کہ تم تباہ ہو جائے گا. اور پھر ترکوں کے متعلق فرمایا تھا کہ عیسائیوں کا قبضہ ترکوں پہ ہو جائے گا، اور پھر لڑائی ہوگی، اور پھر ایک افواہ اڑے گی جھوٹی کہ اس سے مہدی آ گئے ہیں اور لوگ جائیں گے، اور جھوٹ ہوگا. اور پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑوں پر سوار 12 جوان نکلیں گے، اور اے مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے رنگ بھی اللہ نے مجھے بتائے ہیں کہ وہ 12 سوار کون سے ہوں گے اور کب نکلیں. ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کو وہ کیوں نہ چیزیں پڑھائیں کہ وہ اپنی اور ہماری آئندہ نسلوں کو وہ چیزیں پڑھائیں جن سے قومیں بنتی ہیں. ادب ہے، شاعری ہے، میڈیکل ہے، گھروں کے نقشے بنانے ہیں، فائن آرٹس کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری بچیاں پڑھیں. اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو حلال کا رزق کمائیں اور اپنے بچوں کو پالیں، علامہ اقبال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی اقبال بن گئے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، حکیم برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے علامہ کو کچھ لکھا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، میں جب 3-4 سال کا بچہ تھا اور اپنے باپ کے پاؤں میں کھیلتا تھا، والد شام کو بیٹھ جاتے تھے، حکا پیتے تھے اور ان کے دوست بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو میں جب 3-4 سال کا تھا میں تو اس وقت ابن عربی کا نام سنا تھا اور محروم مسنی والوں کا نام میں نے والد کی زبان سے اس وقت سے سن رکھا ہے. ابھی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اقبال کو جو کچھ تم سمجھتے ہو نا کہ علامہ اتنے بڑے مقام پہ ہے، یہ میری ماں کے اندر کے پاک ہونے کا نتیجہ ہے. میری ماں اندر سے پاک تھی، اس کا دل پاک تھا، میں نے اس پاک جگہ پہ اپنا وقت گزارا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں ہم کدھر لے کے چل رہے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس نظام زندگی میں نہیں رہنا چاہتے، نہ رہ سکتے. دونوں میں سے ایک کام کر، یا تو اس نظام کو ٹھیک کر یا سمیٹ لے، ہمیں سمیٹ لے، یا یہ رکھ یا وہ رکھ، ایک کام تو کر دے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نجات دے جس کے حکمران ظالم ہیں. یہ تھوڑا ظلم ہے یار، جھوٹ بولتے ہو، یہ تھوڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو یار، یہ تھوڑا ظلم ہے کہ آپ سود کو، اللہ سے جنگ ہے، ہمیں اس جنگ میں جھونک رہے ہیں آپ، اور یہ تھوڑا ظلم ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اس نصاب تعلیم میں پڑھ کے ذہنی مریضہ بن جائیں، بیچاری کو کچھ پتہ نہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی، اور اپنی سادگی سے کسی محبت میں پھنس جائے، اور عدت کے دن جتنے وہ گزارتی ہے اتنے تو شادی کے دن نہیں ہوتے. اب شادی کی خوشیوں کے دنوں سے 10 گنا زیادہ عدت کے دن گزار رہی ہیں بچیاں. آپ اپنے خاندان اور فیملی اور ادھر ادھر کو غور نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے سب؟ اس لیے ہم کہتے ہیں. اور پھر آپ نے جو اعتراض فرمایا ہم پہ، ہماری سر آنکھوں پہ، بھیا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے چھٹے پارے کو بھی نہیں پڑھا. حدیث سے ہم نے بیٹیوں کا حوالہ دیا نا، چھٹا پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اور لوگو اللہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ تم بری باتوں کو جہرن بیان کرو، تم برائیوں کو دہراؤ، گالیاں دو، بری بات اپنی زبان سے بار بار نکالو. اللہ بالکل اس سے راضی نہیں ہے. اللہ من ظلم، ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اگر بولے، وہ اپنی آواز بلند کرے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ اس کی سننے والا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے. اللہ جانتا ہے وہ کس درد سے رو رہا ہے، اللہ جانتا اور سنتا ہے اس کی کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. بس صرف اتنی بات اور کچھ نہیں. آپ مہربانی کریں، آپ کو اللہ تعالی لمبی زندگی دے، یہ ظلم نہ کرے. یہ ظلم جو ہے اس میں حساس آدمی زندگی نہیں بسر کر سکتا. صاف کہہ دیں ہمارا ملک سیکولر ہے، جان چھٹی، کر لیں جو کرنا ہے، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا اختیار ہے. صاف کہہ دیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم کسی دین کو نہیں مانتے، شرک بھی روا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی ٹھیک. ہم عرض کر رہے تھے کہ ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام میں نہیں جی سکتے، اور یا آپ کہہ دیں کہ آپ سیکولر ہیں. صاف صاف اس مملکت کے متعلق کہیں کہ مملکت سیکولر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وگرنہ اس خیال میں رہنا کہ یہ نظام تعلیم بدل جائے گا، سود کا نظام کبھی ختم ہو جائے گا، کبھی یہ کو ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، ہم اپنی بچیوں کے لیے صاف ستھرا ماحول پیدا کر سکیں گے، اس کا حکومت سے توقع رکھنا اتنی چیزوں کی کہ خواب و خیال ہے. جتنی جلدی ہم اس دھوکے کی زندگی سے نکل آئیں اتنا ہی اچھا. پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر رہا, اسے کرنا چاہیے. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آ رہے ہیں, لیکن پہلے کو پھر آپ میں سے بہت سے حضرات نے تحریر فرمایا کہ کیوں نہ ہم کی ہدایت کی دعا کریں. بھیا ضرور کیجئے, اس میں کیا شبہ ہے, لیکن آپ دائرے کو تنگ نہ کریں. ہمارا موقف بھی سنیں, ہمیں بھی جینے کا موقع دیں, ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیں. اس قدر بے دریغ تنقید کرنا ہم لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ عرض کریں. آپ کو اگر برا لگا ہے تو کوئی معذرت کی بات نہیں. معذرت کس بات کی؟ آپ کا مسلک, آپ کا موقف یہ ہے کہ ہدایت کی دعائیں کرنے سے صورتحال بدل جائے گی. بسم اللہ, ہمیں تو غرض صورتحال اور جن حالات میں جی رہے ہیں اس کی تبدیلی سے ہے, چاہے وہ خدا کا عذاب ان پر پڑے اور اس کے نتیجے میں آئے, اور چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اس کے نتیجے میں آئے. دونوں چیزیں, دونوں ہی کی شرن گنجائش, دونوں ہی ٹھیک ہے. ہمیں تو اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو صحیح قرار دیں اور دوسرے کو غلط قرار دیں. وہ کیوں بھائی؟ ہم اس لیے زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ بھیا اب آپ سے دلائل پیش کرنے پہ آئیں کتاب و سنت سے, تو ہم ایک طرح سے آپ کو بے بس کر دیں. یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ نہ کرے کہ آپ کی توہین کا پہلو نہ آ جائے, اس لیے کہ وہ تو آپ پھر کہیں گے کہ کوئی اس کے برابر کی سطح پہ بات ہوتی تو پھر دعا بد دعا کا پتہ چلتا. اس لیے ہم اس میں زیادہ دخل بھی نہیں دیتے کہ آپ اپنی سبکی محسوس نہ کریں. لیکن جو اللہ نے فرمایا نا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ, اور جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں, جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں نظام کو بدلنے کی, تبدیلی کی, اللہ نے ان محنت کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے ایک درجہ بلند دیا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنا, اور ہمارا وعدہ دونوں سے ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے. آپ کے ساتھ بھی وعدہ ہے, ہم جیسے نالائکوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن ہم قطعاً یہ نہیں کر سکتے کہ غلط چیز کو صحیح کہیں. غلط چیز کو یا تو صحیح ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط چیز بھی رہے اور ہم بھی رہیں. کیوں رہیں؟ وجہ, کسی کے گھر سے کھاتے تھوڑے ہی ہیں. جس کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. مالک ہے, مولا ہے, محبت فرمانے والا ہے, رحم والا ہے, کرم کرتا ہے, دنیا میں اس کا ساتھ ہے, اسی کے سایہ ذلیت میں ہم جی رہے ہیں, اسی کا نام جپتے ہیں, وہی اسی کو پکارتے ہیں. اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے. سب سے عالی درجہ اس کا ہے. کل مخلوق اس کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہیں ہے. وہی حقیقی محسن ہے, اسی کی جاگیر ہے, اسی کا ملک ہے, اسی کا قانون ہے, وہی انتقام لیتا ہے. اور صحیح معنی میں کس کے انتقام لیتا ہے ظالموں سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس بات کو وہ غلط کہے ہم اسے صحیح کہیں. کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے, عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, ہم بھی اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنے کم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ تیری توہین ہم کریں, ولیعوذ باللہ اس سے پہلے زمین میں نہ گڑ جائیں. ہم اسی کی عزت کرتے ہیں, اسی کا احترام کرتے ہیں. بھئی ہمیں کیا پڑی ہے؟ جو دینا ہے اس نے دینا ہے, جو آخر پہ حساب لینا ہے اسی ذات پاک میں لینا ہے. ہم اسی کے در عالی پہ جاتے ہیں, اسی کے باب عالی پہ جاتے ہیں. لوگ ایک ہاتھ آپ پھیلاتے ہوں گے اپنے بڑوں کے سامنے کہ حکومت دے دو اور وزارت دے دو اور یہ کر دیں اور سر یہ کر دیں. ہم اس سے دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. آپ تو ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. در بدلنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کا در کچھ اور ہے مانگنے کا, ہمارا در کچھ اور. اور آپ ایک چیز مانگتے ہو، ہم تو دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تیری محرومی تو کسی چیز سے روک دے، تیری مخلوق کی عطا سے زیادہ عزیز ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں تیرا عتاب اور تیری ڈانٹ دوسروں کی محبتوں سے ہزار درجے فائق ہے، تیرے لیے مٹی پہ بیٹھ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تیرے غیر کے لیے ایران کے قالین پہ بیٹھیں اور سیر کریں. لینا کیا اور دینا کیا یار، اس لیے یا ہم جئیں یا یہ نظام چلے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی دعا سے بدل جائے، کیجئے کرتے رہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی، امید ہے آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، لیکن ہم معذرت خواہ نہیں ہیں ان بدعاؤں پہ، کسی علمی وضاحت کے لیے بات کی ہے، وغیرہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے. زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا، لوگ نہیں سنیں گے. ہمیں کبھی بھی یہ تمنا ہی نہیں رہی کہ کوئی ہمیں سنے، یہ تو 30-35 برس بات کرنے کے بعد اب کہیں آیا خالد صاحب اور گلزار صاحب اور فلاں اور فلاں اور سہیل صاحب، ان حضرات نے اس طرح سے یہ ریکارڈنگ شروع کی، ورنہ ہمیں کبھی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی سنے. کچھ نہیں، یہی ہوگا نا، لوگ چھوڑ دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، بس اللہ مجھے کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، علیہ توکلتو، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حقیقی دوست وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے. وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ اپنے اچھے بندوں کا، صالح لوگوں کا وہی مددگار ہے، وہی دوست. تو اس کی دوستی کے بعد کیا دیکھنا یار ادھر، اور کیا کسی کی اتنی زیادہ پرواہ کرنا، اس سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے گھر اجڑیں، اور اللہ تعالیٰ پورا بدلہ اور انتقام لے چار نسلوں کا، جنہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو ایجوکیشن کو نہیں مانتے. ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ نظام تعلیم اعلی سے اعلی چاہتے ہیں، ان شعبوں میں جن شعبوں میں جا کر وہ بچیاں پڑھیں اور ان کی اگلی نسلیں اس ملک کو، اس دین کو سنبھالنے والی. ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم سود کے نظام کے تحت جیتے رہے، ہمیں چھوڑنا ہے اس نظام کو، کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. شاید تورات میں آتا ہے، آپ دیکھیے گا شاید مل جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو اس آگ کو دہکانے والی چیزیں کون سی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا چھپکلی تھی، پھونکے مار رہی تھی، اسی لیے حکم دیا کہ اس چھپکلی کو جہاں دیکھو مار دو. غالباً تورات میں آتا ہے کہ چڑیا بار بار پانی لا کر اس آگ پہ ڈال رہی تھی، تو کسی نے سمجھایا، اس نے کہا کہ یہ تپش اور یہ بلند شعلے بھون کے رکھ دیں گے، ایک کی تپش بھی لگ گئی تو مر جاؤ گی، کر کیا رہی ہو، اور تمہارے چونچ کے پانی سے یہ نمرود کی آگ بھلا بجھ جائے گی، کیا کر رہی ہوں؟ اس کا میں جانتی ہوں سب کچھ، میں مر بھی سکتی ہوں اور میرے چونچ کا پانی آگ کو بجھا بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھو قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ ہوں گے جنہوں نے آگ جلائی تھی اور ایک وہ ہوں گے جنہوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی. میں چاہتی ہوں قیامت میں اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے جو آگ بجھانے والوں میں سے تھے، آگ جلانے والوں میں سے نہیں. بس بھیا اتنی سی بات، ہم خدا کو گواہ بنا کر اس بات پر کہتے ہیں کہ ہم اس نظام تعلیم سے ہزار گنا بیزار ہیں، ہم نہیں چاہتے یہ نظام تعلیم، ہمیں اچھا نظام تعلیم دیں بس، آپ حکومت اپنے پاس رکھیں، کرسیاں اپنے پاس، آپ جانیں اور آپ کی حکومتیں جانیں، سود سے ہمیں پاک معاشرہ چاہیے، نظام تعلیم صحیح چاہیے، بچیوں کے الگ تعلیم کا نظام چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی بات تھی، گرچہ میں اس کا انجام معلوم، سو بار چمن مہکا، سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پرائیویٹ سیکٹر کو توجہ کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے جو بہت مخلص دوست ہیں وہ ایک برس پہلے نومبر میں عمرے پہ حاضری ہوئی تھی ان کی، اور ان کی دعوت پہ جانا بھی ہوا تھا، تو ہم نے ان سے اس موضوع پر کئی مرتبہ بات کی تھی، کئی نشستیں ہوئی تھی، ہمایوں صاحب کو یاد ہوگا اور دوستوں کو یاد ہوگا، تعلیم کی بہت باتیں ہوئی تھی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ کچھ کام آپ کریں، کچھ ہم کریں، اور ہم اپنے تعلیمی ادارے الگ بنائیں، اور گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کسی طرح $300,000 ایک مرتبہ جمع کر لیں، ہم کہیں سے آغاز کریں، یہ انہیں ابھی بھی یاد ہوگا، پوچھ دیجئے گا، سال گزر گیا ابھی تک ہم یہ کام نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں ہے، ناکام بھی تو انسان ہی ہوا کرتے ہیں، فیل بھی ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہم نے ایک ایک لمحہ تعلیم کے لیے، علم کے لیے، تبدیلی کے لیے زندگی گزاری، دنوں کی دھوپ سہی ہے اور راتوں کو تپش برداشت کی ہے صرف اسی چیز کے لیے کہ ہم کسی طرح کسی بھی قیمت پر ہم جد و جہد کریں، اس معاشرے کو بدلنا چاہیے، ہمارے نظام تعلیم کو بدلنا چاہیے، ورنہ ہماری اگلی نسلیں بالکل ملحد ہو جائیں گی، اور خدا ہم سب سے پوچھے گا کہ تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ حضرت یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کا وقت پیش آیا، ان کے بیٹے یوسف جس کے لیے رو رو کے آنکھیں سفید کر لی تھیں، اور باقی سارے ان کے بیٹے علیہم الصلوۃ والتسلیم، سب کو بلایا اور کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہاری نسلوں میں شرک رہے گا یا میری توحید رہے گی، ما تعبدون من بعدی، یہ آج بھی سوالیہ نشان، کوشچن مارک کے ساتھ ہمیں تو صاف نظر آتا ہے، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، تمہاری اگلی نسل کس کی عبادت کرے گی، اللہ کی یا بے دین ہو جائے گی، کسی کی نہیں، اور یہ شیطان کی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا حضرت ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی جو تعلیم آپ سے ملی ہے، اور آپ کے باپ دادا اسحاق ابراہیم علیہ السلام جو کچھ انہوں نے تعلیم دی تھی، الہم واحدہ، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں کس کی عبادت کریں گی، اسی لیے اللہ کہتا ہے وجعلھا کلمۃً باقیۃً فی عقبہ، اور کیا خوبصورت جملہ ابراہیم اپنی اولاد میں چھوڑ کر اس دنیا سے گیا، وہ خوبصورت جملہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ، ہمیں سوچنا ہے کیا ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو بتوں کو دودھ سے نہلاتے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے جو ہولی اور دیوالی، اور ان کے ساتھ چلیں گے جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہم اس راہ پر چلیں گے جو لا الہ الا اللہ ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم سب کو سوچنا اور فیصلہ کرنا چاہیے، اب بھی جو پچھلے سال عمرے میں اسی نومبر میں ہی گئے تھے، وہ دوست سے ہم نے ان سے کہا تھا، ہم پھر کہتے ہیں کہ اور اصل ضرب نہیں، زکوٰۃ میں 300,000 آپ اکٹھے کیجئے، ہمیں ایک مرتبہ مل جائیں، ہم کسی ادارے کی بنیاد تو رکھے نا کہ یہ عیار اس پہ محنت کرنی ہے، اسے بنانا ہے، ایک ماڈل اسکول، ایک ماڈل کالج، ایک ماڈل یونیورسٹی، ایک ماڈل دینی ادارہ ہم قائم کر لیں، تو اللہ کو یہ تو عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہو سکتا تھا کیا ہے، اور سپردم بتو مایا اے خویش را، اپنی زندگی ساری کی زندگی کی کاوشیں اور کوششیں تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیش را، اب مالک خود ہی حساب کر لے کیا کم رہ گیا کیا زیادہ ہو گیا، تو خود ہی حساب کر لے، میں نے تو سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک عمر، تو اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ ساری زندگی میرے حوالے کرنی ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اس کا، امید ہے بہت سے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا، اجازت دیجیے.